بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرالدین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وآله وصحبه اجمعین، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج رمضان المبارک کی 26ویں تاریخ ہے. جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے، بہت کم دن رہ گئے ہیں اور اس کے بعد عید کا دن ہوگا جس میں مسلمان خوشیاں منائیں گے اور عید الفطر کی دوگانہ ادا کریں گے. آج کے اس خطبے میں زکوٰۃ کے اہم مسئلے پر روشنی ڈالی گئی ہے. زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے. آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. صاف فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا ہے کلمہ طیبہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا زبان سے اقرار اور دل سے یقین کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں. نمبر دو، نماز قائم کرنا. نمبر تین، زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر چار، رمضان کے روزے رکھنا. نمبر پانچ، اگر مستطیع ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا. یہ پانچ اسلام کے ارکان ہیں. اگر کوئی شخص، کوئی بندہ ان پانچ ارکان میں سے کسی رکن کا انکار کرتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اس کی فرضیت کو نہیں مانتا، میں یہ نہیں مانتا کہ یہ چیز فرض ہے، تو پھر یاد رکھیے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. ایسا شخص کافر ہے جو ان ارکان اسلام کا انکار کر دے یا اس کی فرضیت کا انکار کر دے. اور جو شخص ان پانچ ارکان میں سے کسی رکن کو، بلکہ چار ارکان میں سے آخر ذکر چار ارکان میں سے کسی رکن کو عمل میں نہیں لاتا، نماز نہیں پڑھتا سستی کی وجہ سے، زکوٰۃ نہیں دیتا کنجوسی کی وجہ سے، رمضان کے روزے نہیں رکھتا بھوک کی وجہ سے، اور زندگی میں حج اس لیے نہیں کرتا تاکہ مشقت اٹھانی پڑے گی کسی دوسری وجہ سے، ان فرائض کو، ان ارکان کو انجام نہیں دیتا، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا شخص فاسق ہے. فاسق کہتے ہیں گنہگار کو. ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے اور ان فرائض کو انجام دینے کی سب سے پہلے فکر کرے، اس لیے کہ اسلام کی بنیادیں ہیں. بغیر بنیاد کے جیسے گھر تعمیر نہیں ہو سکتا، بغیر بنیاد کے جیسے مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی، بغیر بنیاد کے جیسے بلڈنگ تعمیر نہیں کی جا سکتی، ایسے ہی ارکان کے بغیر اسلام کی بنیاد قائم نہیں ہو سکتی. لہذا یہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے. عام طور پر ہم لوگوں سے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ تیسرا رکن ہے. نہیں، روزہ چوتھا رکن ہے اور زکوٰۃ تیسرا رکن ہے. اس کے بہت سارے دلائل ہمیں قرآن مجید سے ملتے ہیں. قرآن مجید میں 30 سے زائد موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. دوسرے الفاظ میں، جو شخص زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق پیدا کرے وہ شخص مومن نہیں ہے. لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ تاریخی جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے، جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد, اس میں سے ایک تعداد ایک ایسی پیدا ہو گئی جنہوں نے کہا کہ ہم زکات ادا نہیں کریں گے, ان کو مانگنے کی زکات کہا گیا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایسے شخص سے جنگ کروں گا جو زکات ادا نہیں کرتا, واللہ لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة او كما قال رضي الله تعالى عنه. فرمایا خدا کی قسم میں اس شخص سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکات کے درمیان فرق پیدا کر دیتا ہے, یعنی وہ سمجھتا ہے کہ نماز تو فرض ہے اور زکات فرض نہیں ہے, ایسے شخص سے میں جنگ کروں گا, میں جہاد کروں گا. لہذا مانعین زکات سے وصولیابی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو اقدام تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس اقدام کو پسند کیا, اگرچہ کہ شروع میں ان کی رائے مختلف تھی لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے اس اقدام سے ان کو انشراح پیدا ہو گیا اور شرح صدر کی کیفیت پیدا ہو گئی. تو جگہ جگہ نماز اور زکات کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا گیا, اور جو شخص زکات کو ادا نہ کرے وہ فاسق ہے, گنہگار ہے, اس کے لیے سخت ترین وعیدیں آئی ہیں قرآن مجید میں بھی اور حدیث پاک میں بھی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حساب لگائیں, اور مسائل معلوم نہ ہو تو اپنے متعلقہ علماء کے پاس جائیں اور ان سے مسئلے مسائل پوچھیں. یہ مختصر سا وقت ہوتا ہے, اس میں تفصیل سے مسائل کو بیان نہیں کیا جا سکتا, اور بیان بھی کیا جائے تو بہت سارے لوگوں کی ذہن میں بہت سی باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی. لہذا تمام لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زکات کے مسائل کو اپنے متعلقہ علماء سے معلوم کر لیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا نماز کے بعد زکات تیسرا رکن ہے, اس کی دلیل قرآن مجید کی وہ آیتیں ہیں کہ جس میں نماز کا حکم دیا گیا اور اس کے فوراً بعد زکات کا حکم دیا گیا. اسی طرح سے وہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھ کر سنائی, اس میں بھی پہلے زکات کا حکم ہے پھر اس کے بعد رمضان کے روزوں کا تذکرہ ہے. اسی طرح سے وہ فقہاء کرام جب اپنی فقہ کی کتابیں لکھتے ہیں تو پہلے نماز کے بعد زکات کے مسائل کو بیان کرتے ہیں اور پھر زکات کے بعد روزوں کے مسائل کو بیان کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم جب تاریخ پر نظر رکھتے ہیں تو زکات پہلے فرض ہوئی, روزے بعد میں فرض ہوئے, زکات سن 2 ہجری میں فرض ہوئی اور روزے بھی سن 2 ہجری میں فرض ہوئے, لیکن روزوں کے فرضیت سے کچھ پہلے زکات کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا. تو یہ باتیں اس لیے کہی گئی تاکہ اشکال ختم ہو جائے جو پیدا ہو چکا ہے عام لوگوں کے ذہن میں. کہتے ہیں اسلام کے ارکان 5 ہیں, کلمہ, نماز, روزہ, زکات, حج. یہ ترتیب غلط ہے, کلمات, نماز, زکات, روزہ, حج, یہ ترتیب صحیح ہے. اس کو خیال میں رکھیں, دھیان میں رکھیں, یہ ترتیب کو یاد رکھنا بھی ایک اچھی بات ہے, اس لیے کہ ایک تو مسئلے میں سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا لیکن بھائی سے جو مسلمان اسلامی معلومات کا ہونا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. ہمیں دوسروں کی تاریخ یاد رہتی ہے لیکن افسوس اس پر ہوتا ہے کہ ہم خود اپنی تاریخ بھول جاتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اسلامی تاریخ کی حفاظت کریں اور اسلامی تاریخ کو یاد رکھیں اور اس کو محفوظ کر کے آئندہ آنے والی نسلوں کو اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. تو زکات کے مانعین کے لیے سخت ترین وعیدیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے. صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ سونا چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائیے, دردناک عذاب, دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے. وہ کیا دردناک عذاب ہے؟ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم, اس دن یعنی قیامت کے دن اس زکات کے مال کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں. جہنم کی آگ اتنی سخت ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, دنیا کی آگ بھی اتنی سخت ہے کہ وہ ہماری تصور سے باہر کی چیز ہے, آخرت کی آگ تو آخرت کی آگ ہے. تو اس آگ کے اندر زکات کے مال کو تپایا جائے گا, گرمایا جائے گا, اور پھر اس گرم مال کو, اس زکات کے مال کو فتق ہوا بہا جبا ہو, اس کی پیشانی کو داغا جائے گا, وہ ظہور ہو اور اس کی پشت کو فتق ہوا بہا جبا ہو,
وہ جنوب ہو اور اس کی پشت کو، اس کے پہلو کو، وہ ظہور ہو اور اس کے پشت کو، ان تین چیزوں کو داغا جائے گا اور یہ کہا جائے گا ہذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی زکات کا مال ہے جس کو تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا، جمع کر کے رکھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب عذاب چکو، بدلہ چکو جو تم نے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا. خزانہ کسے کہتے ہیں؟ خزانہ کہتے ہیں اس مال کو، اس مال کی زکات ادا نہ کی جائے، اس کو خزانہ کہتے ہیں. اور ایسے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے انسان کی پیشانی پر، انسان کے پہلو پر اور انسان کی پشت پر ڈالا جائے گا. علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ جب فقیر آتا ہے، مانگنے والا آتا ہے، تو سب سے پہلے آدمی کی پیشانی پر بل پڑتے ہیں، پھر وہ روگردانی اختیار کرتا ہے تو اس کے پہلو فقیر کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر وہ روگردانی اختیار کرتے ہوئے پلٹ کر واپس جاتا ہے تو اس کی پشت کی طرف فقیر ہوتا ہے، تو یا کہ اپنے فقیر کو مانگنے والے کو پشت دکھا کر چلتا ہے. تو تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے اس کی پر احساس ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے، اس کی ناگواری کا اظہار ہوتا ہے. لہذا ان تینوں چیزوں کو جہنم کی آگ میں تپا کر داغا جائے گا. اگر ہم دنیا کے اندر کوئی چیز تپائیں اور اس کو اپنے ہاتھوں سے سونے کو تپا کر داغ لیں، ایک منٹ کے لیے داغ لیں، تو انسان کی جان نکل جائے. یہ دنیا کا معمولی عذاب ہے، یہ دنیا کی معمولی آگ ہے، جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کی آگ بہت کیسے برداشت کریں گے. اور حدیث پاک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکات ادا نہ کرے تو یہ زکات کا مال گنجے ازدہے کی شکل میں اس کے سامنے لایا جائے گا. ایک تو ازدہا خطرناک چیز ہے، دوسرے وہ آخرت کا ازدہا، اس کی کیا کیفیت ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے، اور تیسرے گنجا ازدہا. علماء نے اس سے اشارہ کیا ہے کہ اس سے زہر، اس کی زہرناکی مراد ہے، اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے زہر کی وجہ سے وہ گنجا ہوگا، اس کے سر پر بال نہ ہوں گے، اور پھر اس کو، اس ازدہے کو اس کے گلے کے اندر توپ پہنایا جائے گا. جو شخص زکات ادا نہیں کرتا، ازدہا بنایا جائے گا اس کے مال کو، گنجا ازدہا، زہریلا ازدہا، اور پھر وہ ازدہا اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور لپٹ جائے گا، اور یہ کہے گا انا کنز انا مال، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. لہذا آدمی اس کو بٹور بٹور کر رکھے اور مال کو جمع کر کے رکھے، یہ خود ہمارے لیے مصیبت ہے. یہ تو آخرت کی سزائیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. دنیا کے اندر بھی اس کی سزائیں مرتب ہوتی ہیں، اور دنیا کے اندر بھی اس کے آثار دکھائی دیتے ہیں. اس میں سے چند ایک باتوں کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ما منع قوم الزکاۃ الا غلب المطر من السماء، جو قوم زکات ادا نہیں کرتی تو آسمان سے بارش ان کے لیے روک دی جاتی ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں دنیا کے بہت سارے علاقوں میں بارش اس وقت رکی ہوئی ہے، اور وہاں لوگ ترس رہے ہیں، صحت کالی پھیلی ہوئی ہے. اس کی بہت بڑی اہم وجہ زکات کا ادا نہ کرنا ہے. زکات کے ادا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بارش روک دیتے ہیں، اور بارش اتنی بڑی نعمت ہے کہ بارش کی وجہ سے انسان زندہ ہے، بارش کی وجہ سے حیوان زندہ ہے، بارش کی وجہ سے درندے زندہ ہیں، بارش کی وجہ سے چرند و پرند زندہ ہیں، بارش کی وجہ سے تمام مخلوقات زندہ ہیں. اللہ نے تمام چیزوں کو، تمام مخلوقات کو پانی سے زندہ کیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا. یہ درخت، یہ پھل، یہ سب بارش کا نتیجہ ہے. اگر بارش نہ ہو، باغات سوکھ جائیں گے اور غلات نہیں نکلیں گے، صحت سالی پھیل جائے گی، جس کے نتیجے میں لوگ بھوک پیاس کی وجہ سے مرنے لگیں گے اور موت عام ہو جائے گی. بارش اتنی بڑی نعمت ہے، پانی اتنی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو روک دیا جاتا ہے اگر قوم زکات ادا نہیں کرتی. اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جو تم دیکھتے ہو کہ تمہارا مال تباہ ہوتا ہے، کبھی لوٹ ہو جاتا ہے، کبھی چوری ہو جاتا ہے، کبھی آسمانی آفت آ کر خراب ہو جاتا ہے، اور کبھی اس پر ڈانٹے پڑتے ہیں، اور طرح طرح کی مختلف شکلوں سے جو تمہارا مال ضائع ہوتا ہے اور تمہارا مال تلف ہو جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ زکات کا ادا نہ کرنا ہے. زکات کے ادا نہ کرنے سے مال کی حفاظت نہیں ہوتی. دوسرے الفاظ میں جو شخص زکات کو ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے. اور یاد رکھیے زکات کے ادا کرنے سے اللہ کی قسم کسی کے مال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. حدیث پاک کے اندر صاف فرمایا گیا اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی یا ابن آدم انفق ينفق عليك, اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا. اور آسمان پہ روزانہ جو فرشتے اترتے ہیں ایک دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقاً خلقا, اے اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والے کو تو اس کا بہترین بدلہ دے. اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقاً طلبا, اے اللہ جو مال کو روکتا ہے تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو اس کے مال کو برباد کر دے ضائع کر دے. لہذا صاف بات ہے اور اس بات کا ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ صدقات دینے سے زکات دینے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی. حدیث پاک میں بھی کہا گیا ما نقصت صدقت من مال کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی. اور آدمی کو چاہیے کہ فرض زکات کے علاوہ بھی صدقات ادا کرے نفلی صدقات سے, اور بالخصوص رمضان کے مہینے میں اور زیادتی کرے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور بڑھ جاتا تھا. سال بھر وہ خرچ کرتے تھے لیکن رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں آندھیاں چلتی ہیں اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے. اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے, حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے. صدقہ کہتے ہیں زکات فرض ہے, فرض کے علاوہ جو مال اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے اس کو صدقہ کہتے ہیں. پوچھا صدقہ کون سا افضل ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا صدقہ افضل ہے. تمام مہینوں کے اندر سال بھر میں سب سے افضل ترین صدقہ ان دنوں کے صدقے ہیں جو اگر ہم اللہ کے راستے میں پیش کریں گے. لہذا ان دنوں زکات کے علاوہ بھی خوب سے خوب صدقات ادا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ بہترین صدقے ہیں. اور حضور کے صدقاتوں نے فرمایا یہ افضل ترین صدقہ ہے. اور خود حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہ تھا کہ آپ خوب صدقات کیا کرتے تھے. اور صدقات کا صدقہ دینے کا دو بہت بڑا فائدہ بھی ہے, بہت سارے فائدے ہیں, سے دو بڑے فائدے یہ ہیں کہ صدقہ دینے سے اللہ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. ان صدقہ تطفئ غضب الرب وتدفع سوء النیت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو اللہ کا غصہ دور ہوتا ہے, دوسرے بری موت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے. گویا اشارہ اس بات کی طرف ہے جو آدمی خوب صدقہ ادا کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, اور نمبر دو اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو, ایمان پر خاتمہ ہو. لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بالخصوص علماء کرام کو اور اللہ کے نیک بندوں کو, جب وہ آپ سے کہتے ہیں تو کہتے ہیں خاتمہ بالخیر کی دعا کیجیے, کیونکہ زندگی کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ان ملامان بالخواتین, اگر خاتمہ بالخیر ہوا تو کامیابی یقینی ہے, اس پہ کوئی شک نہیں. اور نعوذ باللہ, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو ہلاکت میں بربادی میں پھر کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ شخص ہلاک و برباد ہے, ناکام ہے, خسارہ اٹھانے والا ہے جس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا. لہذا خاتمہ بالخیر کے لیے, بری موت سے حفاظت کے لیے, اللہ کے غصے کو دور کرنے کے لیے صدقہ ایک بہت بہترین عمل ہے, جس سے آدمی اللہ کے غصے کو بھی دور کر سکتا ہے اور بری موت سے بھی حفاظت ہوتی ہے. اور دوسرے یہ کہ اس کے خود مال کی بھی یہ صدقات اور زکات حفاظت کرتے ہیں, اور زکات اور صدقات کے ادا نہ کرنے سے پھر مال برباد ہو جاتا ہے, تنگ ہو جاتا ہے. اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں, سب ایک فائدوں کی طرف ہم نے اس کو اشارہ کیا. آخر میں اب جبکہ عید الفطر کا موقع آ رہا ہے, صدقہ فطر واجب ہے, صدقہ فطر ادا کرے. عند الشوافع مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی طرف سے 2 کلو 100 گرام جو عام غذا ہے شہر کی, مثال کے طور پر ہم لوگ بھٹکل میں ہیں تو بھٹکل والے چاول دیتے ہیں تو چاول پیش کرے, ایک آدمی کی طرف سے 2 کلو 100 گرام. بچوں کو ہو تو بچوں کی طرف سے بھی ادا کرے, ایسا نہیں کہ بالغ پر ہی فرض ہے بلکہ بچوں کی طرف سے بھی ادا کرے. اور ان دن احناف 3 کلو 500 گرام, حنفی ہیں لوگ ہیں تو 3 کلو 500 گرام ادا کرے, اور شوافے لوگ ہیں تو دو کلو 100 گرام، اور دوسرا قول علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ 2 کلو 400 گرام ادا کریں، بہتر یہ ہے کہ 2 کلو 400 گرام ادا کریں، زیادہ خرچ کریں گے اللہ زیادہ دے گا، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہہ دیا کہ زیادہ خرچ کرنے سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی بلکہ خرچ کرنے سے اللہ مال میں اضافہ کرتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، بظاہر نظر آتا ہے سود لینے سے مال میں اضافہ ہوا لیکن اللہ کہتا ہے سود لینے سے مال کم ہوا، اور بظاہر نظر آتا ہے صدقہ دینے سے مال کم ہوا لیکن اللہ کہتا ہے صدقہ دینے سے مال میں اضافہ ہوا، تو ہمیں اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے، اس کی باتوں پر یقین ہے، لہٰذا اس یقین کو سامنے رکھتے ہوئے ہم خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام نہ لیں بلکہ سخاوت کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، انشاءاللہ ہمیں اس کا بھرپور ثواب ملے گا، تو فطر واجب ہے شوافے لوگ بھی اس کا خیال رکھیں کہ 2 کلو 400 گرام یا 2 کلو 100 گرام ادا کریں، اور اندل احناف 3 کلو 500 گرام ہیں وہ ادا کریں، ایک فرد کی طرف سے ان پر واجب ہے، احناف کے نزدیک جن پر زکات فرض ہے ان پر سکتے فطر واجب فرض ہے، اور شوافے کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ عید کے دن اپنا خرچہ اور اپنے گھر والوں کا جو خرچہ ہے اس خرچے سے زائد اگر مال ہے تو پھر سکتے فطر واجب ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو شوافے کے نزدیک تقریباً ہر مسلمان پر سکتے فطر واجب ہے، اگر جو زکات دینے والا ہی جیسے ہوں زکات دینے والا بھی سکتے فطر ادا کرے، اس لیے کہ آج کی موجودہ پوزیشن یہ ہے کہ ہر مسلمان کے پاس اتنا خرچہ تو ضرور ہوتا ہے کہ عید کے دن کا اپنا اور اپنے گھر والوں کے خرچے سے زائد ہوتا ہے، لہذا یہ فرض سکتے فطر واجب ہے اندر احناف، اور ثوابے کے نزدیک واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے، لہذا اس کو ادا کرے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان کے روزوں میں جو کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس سکتے فطر کے ذریعے سے اس کو پورا فرما دیں گے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے، کوئی مسلمان گھرانہ محروم نہ رہے خوشی سے، اس کے گھر میں چولہا جلے، اس کے لیے یہ ذکر مشروع کیا گیا، اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے وہ کام لے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے اعمال ہوں اور راضی کرنے والے اعمال ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین.